الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين معزز سامعین میری آج کی گفتگو کا موضوع ہے ہم رمضان کیسے گزاریں رمضان المبارک کے انگنت فضائل اور بے شمار فیوز و برکات ہیں یہ شہر القرآن ہے اور یہ شہر الصیام ہے یہ رحمت اور بخشش کا اور جہنم کی آگ سے نجات کا مہینہ ہے یہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے یہ وہ مہینہ ہے جس میں گنہگار بندے اپنے رب کی رضا اور اس کی جنت کے حصول کے لیے کوشش کرتے ہیں یہ صبر کا مہینہ ہے اور یہ تزکیہ نفس اور حصول تقویٰ کا مہینہ ہے یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے اور یہ زندگی کو تقویٰ کے سانچے میں ڈھالنے کی عملی تربیت گاہ ہے یہ روحانی کمالات کے حصول کا موقع ہے اور یہ خواہشات کو شریعت کے تابع بنانے عادات و اطوار کو بدلنے اخلاق و کردار کو نکھارنے اور اعمال کو پاکیزہ بنانے اور ایمان و تقویٰ کی آبیاری سے مقام احسان تک پہنچنے کی عملی مشق ہے رمضان المبارک کی ہر ساعت اور ہر گھڑی بابرکت ہے لیکن میرے بھائیو اس برکت کے حصول کے لیے عملی جدوجہد کی ضرورت ہے رمضان کا پورا مہینہ بابرکت ہے ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں اور اس کی عطا و بخشش کی بارش ہو رہی ہوتی ہے لیکن جس طرح بارش ہوتی ہے تو زمین کے مختلف حصے اس بارش سے مختلف انداز میں مستفید ہوتے ہیں جو چٹان اور پتھر ہے اس کے اوپر بھی بارش برستی ہے لیکن اس کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہوتی کہ وہ بارش کے پانی کو اپنے اندر جذب کر سکے بعض زمین کے حصے ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر تو پانی نہیں جاتا لیکن وہ پانی کو اپنی سطح کے اوپر جو ہے وہ محفوظ کر لیتے ہیں اور وہ اللہ کی مخلوق کے کام آتا ہے لیکن ایک کسان ہوتا ہے جس نے اپنی کھیتی کو بڑی محنت سے تیار کیا ہوتا ہے جب اس زمین تیار شدہ زمین پہ بارش پڑتی ہے اس کے بعد وہ اس میں بیج ڈالتا ہے اور چار چھ مہینے کے مسلسل عمل کے نتیجے میں وہاں لہلاتی ہوئی فصل اگتی ہے اور اس کے بعد وہ اس سے پھل اور جو ہے وہ فصل حاصل کرتا ہے جسے اپنے مستقبل میں وہ غذا کے طور پر استعمال کرتا ہے بعین ہی رمضان المبارک کا مقدس اور مبارک مہینہ گناہوں کی بخشش کا مہینہ ہے لیکن اس مہینے میں اللہ کی اس بخشش اور مغفرت اور رحمت سے وہی لوگ مستفید ہوتے ہیں جو اس محنتی کسان اور ذمہ دار کی طرح مسلسل یہ پورا مہینہ اللہ کی رضا کی جستجو کے لیے جو ہے وہ لگے رہتے ہیں یہ نہیں ہے کہ رمضان کا مہینہ آئے گا تو ہم بیٹھے رہیں ہم سوئے رہیں ہم غفلت میں پڑے رہیں ہم کچھ بھی کرتے رہیں اور اس کے فیوز و برکات ہمیں خود بخود حاصل ہو جائیں گے ایسا نہیں ہے اگر ایسا ہوتا تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ رمضان ایک بہت بڑی تبدیلی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تربیتی کورس دیا ہے فرد کی تبدیلی کے لیے معاشرے کی تبدیلی کے لیے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں بے شمار رمضان آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں لیکن ہماری زندگیوں کے اندر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے رمضان المبارک کے مقصد کو نہیں سمجھا اور اس مقصد کے حصول کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے کوئی عملی منصوبہ بندی نہیں کی۔ میرے بھائی اور بزرگوں، یہ ایک تربیتی کورس ہے۔ ایک سپاہی کو اس بات کی تربیت دی جاتی ہے کہ فوج کا جو قانون ہے اس کی عملی اطاعت کیسے کرنی ہے۔ ایک ڈرائیور کو اس بات کی تربیت دی جاتی ہے کہ ٹریفک کے جو اصول ہیں ان کی پابندی گاڑی ڈرائیو کرنے کے دوران کیسے کرنی ہے۔ اور اس ماہ مبارک میں ایک بندہ مسلمان کو اللہ کے قانون کی عملی اطاعت کی تربیت دی جاتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی کا قانون یہ ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک لوگ اپنے آپ کو خود تبدیلی کے عمل سے گزارنے کے لیے تیار نہیں ہوتے اس وقت تک اللہ تبارک و تعالی ان کی حالت کو نہیں بدلتا۔ اللہ تعالی نے ہمیں بدلنے کے لیے اور ہماری زندگی بھر کی تمام عادات و اطوار کو بدلنے کے لیے، زندگی کے مشاغل کو بدلنے کے لیے، پوری سیرت و کردار کے اندر ایک تبدیلی لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تربیتی کورس ہمیں دیا ہے۔ اور اس تربیتی کورس کے ذریعے سے پوری زندگی کو شریعت کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے ایک عملی پریکٹس کرائی جاتی ہے۔ اس کے لیے ایک منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے، اور آج کی گفتگو میں ہم اسی بات کا جائزہ لیں گے کہ وہ کیا منصوبہ بندی ہے جس کے نتیجے میں ہم اس پورے مہینے میں اپنے آپ کو اس تبدیلی کے عمل سے گزارتے ہوئے تقویٰ اور احسان کی منزل تک پہنچ سکیں۔ میرے بھائیو، کسی بھی منصوبہ بندی کے لیے آدمی سب سے پہلے اپنا ہدف طے کرتا ہے، اور اس ہدف کو سامنے رکھ کے پھر وہ منصوبہ بندی کرتا ہے کہ میں نے اس ہدف کو اس طریقے سے، ان ذریعوں سے، ان وسیلوں اور ان واسطوں سے حاصل کرنا ہے۔ ہم مسلمان بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم نے اس ماہ مبارک کا ہدف خود طے نہیں کرنا، بلکہ اللہ رب العالمین نے وہ ہدف پہلے سے اپنی کتاب مبین کے اندر طے کر دیا ہے، اور وہ ہدف ہے تقویٰ کا حصول۔ تو اس تقویٰ کے حصول کے لیے ہم نے وہ منصوبہ بندی کرنی ہے کہ جس کے اوپر عمل کر کے اس ماہ مبارک کے ذریعے سے ہم تقویٰ اور احسان کے مقام کو حاصل کر سکیں۔ تو ہمارا ہدف کیا ہوا؟ تزکیہ نفس اور تقویٰ کا حصول۔ آئیے اس عظیم مقصد کے حصول کے لیے ایک جامع منصوبہ بندی کریں، تاکہ سلف صالحین کے طریقے پہ عمل کرتے ہوئے رمضان کا مہینہ ہماری زندگی میں تبدیلی کا ذریعہ بن سکے۔ رمضان المبارک کا چاند نظر آئے تو مسنون طریقے کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو دعا تعلیم دی ہے، ہم اس دعا کو پڑھیں۔ اللہ اکبر، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضا، ربنا وربک اللہ۔ اس دعا کے ساتھ ہم اس ماہ مبارک کا آغاز کریں۔ سب سے پہلا عمل جس کے لیے ہم نے کوشش کرنی ہے وہ یہ کہ اس ماہ مبارک میں ہماری کوئی نماز تکبیر اولا اور جماعت کے بغیر نہ ہو۔ تکبیر اولا کے ساتھ با جماعت نماز ادا کرنے کا اجر و ثواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 40 روز تک مسلسل تکبیر اولا کے ساتھ با جماعت نماز ادا کرے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نفاق سے برات لکھ لیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ وہ دل کا مرض جو ایمان کے لیے ایک روگ کی حیثیت رکھتا ہے نفاق، اس سے ہمیں ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے۔ اگر یہ ماہ مبارک ہم پورا مہینہ اور مزید 10 دن پہلے کے یا بعد کے کوشش کریں کہ ہماری نماز کم از کم 40 دن تک، جیسے تو یہ ساری زندگی کے لیے یہ عمل اگر ہو تو بہت بہتر ہے، لیکن 40 دن ہم اس کی مشق کریں کہ ہماری نماز باجماعت تکبیر اولا کے ساتھ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت سے نماز ادا کرنے کی جو فضائل اور جو تاکید فرمائی ہے، وہ بہت ساری احادیث کے اندر اس کا ذکر ملتا ہے۔ فرمایا جو شخص عشاء اور فجر کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو رات بھر قیام کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جو شخص گھر کے بجائے مسجد میں جا کر نماز ادا کرتا ہے اس کو 25 درجے زیادہ ثواب ملتا ہے، اور جو تنہا نماز کے بجائے جماعت سے نماز ادا کرتا ہے اس کو مزید 27 گنا زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے. اور جو لوگ اتنے اہم عبادت کو اور نماز با جماعت کو ترک کر دیتے ہیں ان کے لیے بھی بہت سخت وعید آئی ہے. اور رمضان المبارک میں ظاہر ہے کہ اگر ہم نماز کو بغیر جماعت کے ادا کریں گے تو یہ عام دنوں کی بنسبت اور بڑا جرم بن جائے گا. اس لیے کہ اس ماہ مبارک میں اگر نیکیوں کے اجر و ثواب کے اندر اضافہ ہوتا ہے تو یقیناً گناہوں کے بار کے اندر بھی اضافہ ہی ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے وہاں تک کسی آدمی کی تنہا نماز جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر عذر کے قبول نہیں فرماتے. فرمایا کہ اگر لوگوں کو اذان اور پہلی صف کے ثواب کا علم ہو جائے تو وہ قرآن اندازی کے ذریعے سے اس پہلی صف کے اندر پہنچنے کی کوشش کریں. تو ہمیں چاہیے کہ اس ماہ مبارک میں پہلے سے منصوبہ بندی کریں کہ ہم پہلی صف میں پہنچیں گے، اذان ہوتے ہی مسجد کی طرف چل پڑیں گے اور باجماعت نماز ادا کریں گے. باجماعت نماز ادا کرنے کی کس قدر تاکید آئی ہے کہ آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں تو حالت جنگ میں بھی اللہ تعالیٰ نے مومنین کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ باجماعت نماز ادا کریں کہ جب جنگ اس طرح ہو رہی ہو کہ دشمن بالکل جو ہے وہ آمنے سامنے صف آ رہا ہو، اس حال میں بھی باجماعت نماز ادا کرنے کا حکم ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں کچھ نوجوانوں کو ساتھ لے کر لکڑیوں کے گٹھے ساتھ لے کر نکلوں اور کسی کو حکم دوں کہ وہ نماز پڑھائے، اور میں جا کر دیکھوں کہ جو لوگ بغیر عذر شرعی کے گھروں کے اندر نماز اکیلے ادا کر رہے ہیں میں ان لکڑیوں کو ڈال کر ان کے ذریعے سے ان کے گھروں کو آگ لگوا دوں. تو میرے بھائیو اس ماہ مبارک میں ہم تکبیر اولاد کے ساتھ نماز با جماعت کا اہتمام کریں. دوسرا کام جو اس ماہ مبارک میں جو دوسرا عمل ہم نے کرنا ہے وہ ہے نماز تراویح. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کی راتوں کو قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ اجر و ثواب کی امید پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سابقہ سارے گناہوں کو بخشنے کے. دوسری روایت ہے ارشاد فرمایا کہ جس نے نماز تراویح ادا کی امام کے ساتھ اس وقت تک وہ مسجد میں رہا جب تک امام نماز سے فارغ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بقیہ رات کے قیام کا اجر و ثواب اسے عطا فرماتے ہیں. بعض لوگ نماز تراویح ادا کرتے ہیں 2-4 رکعت پڑھنے کے بعد چل پڑتے ہیں، وہ اس ثواب سے اس اجر سے محروم رہتے ہیں. اور نماز تراویح کے لیے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ان کی کام وغیرہ ہوتے ہیں، ڈیوٹیاں ہوتی ہیں اور ان کو مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے کا موقع نہیں ملتا، تو مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے کا اگر موقع نہ ملے تو آپ جب ڈیوٹی سے فارغ ہوتے ہیں فجر کی اذان تب آپ نماز تراویح جو ہے وہ قیام اللیل جو ہے اس کو ادا کر سکتے ہیں. تو آپ جب فارغ ہوتے ہیں اس کے بعد چند ساتھی مل کر باجماعت بھی ادا کر سکتے ہیں اور انفرادی طور پر بھی جو ہے آپ ادا کر سکتے ہیں، اس لیے اس اجر و ثواب سے اپنے آپ کو محروم نہ کریں. تیسرا جو عمل ہے وہ ہے سحری کا، کہ سحری جو ہے وہ سحری کے اس وقت پہ کی جائے جس وقت کو مسنون وقت قرار دیا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افطاری میں جلدی کرو اور سحری میں تاخیر کرو، یعنی سورج غروب ہوتے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ افطار کروا لیتے تھے اور سحری جو ہے وہ آخری وقت میں کیا کرتے تھے. تو فرمایا کہ سحری کرو کہ سحری کے اندر برکت ہے. اب کچھ لوگ جو ہیں وہ رات کو یہاں عموماً ڈیوٹیاں ہوتی ہیں اور خاص کر یہ جو سنیا وغیرہ کے علاقے ہوتے ہیں ان میں تو لوگ 12 بجے 1 بجے 2 بجے فارغ ہوتے ہیں اور اس کے بعد جا کر کھا کر سو جاتے ہیں اور پھر دوسرے دن ڈیوٹی کے وقت پہ اٹھتے ہیں، نہ نمازوں کا پتہ اور نہ سحری وقت پہ کھائی جاتی ہے. تو بتائیے ایسے رمضان سے ہمیں کون سا تقویٰ حاصل ہوگا اور ہمارے دلوں کے اندر جو ہے وہ کون سی پاکیزگی اور ہمارے نفس سے کون سا تزکیہ ہوگا کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقے کو ہی چھوڑ دیا. تو ہمیں چاہیے کہ سنت طریقے کے مطابق جو ہے وہ عمل کریں اور سحری کھائیں کہ اس کے اندر برکت ہے. اور اذان سے تقریباً آدھا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 20 منٹ پہلے جو ہے تقریباً یہ مسنون وقت علماء نے لکھا ہے کہ سحری کا ہے. چوتھا عمل ہمارا یہ ہے کہ ہم تہجد کے اہتمام کی کم از کم رمضان میں کوشش کریں. دیکھیں سحری کے لیے تو ہم نے اٹھنا ہی ہے، اور اگر کوئی آدمی رات پر جاگ رہا ہے اور وہ سحری کھانے کے بعد سوتا ہے، کچھ لوگوں کے کام جو ہے وہ اس نوعیت کے بھی ہو سکتے ہیں، تو اس کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ بھی کم از کم تہجد کی نماز جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تہجد کی نماز وہی پڑھ سکتا ہے جو سویا ہوا ہو اور پھر اٹھے. بے شک اس کا تہجد کا اصل جو ہے وہ تصور یہی ہے, لیکن اگر ایک آدمی رات بھر اپنے کام ہوا مصروفیات کی وجہ سے وہ جاگ رہا ہے تو وہ بھی پچھلے پہر سحری کے وقت جو ہے وہ تہجد کی نماز ادا کر سکتا ہے. فرائض کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل نماز جو ہے وہ تہجد کی نماز ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ یہ جو رات کی نماز ہے تہجد کی, اس کا آپ اہتمام کیجئے, جو آپ کے لیے ایک اضافہ ہے یعنی فرض نمازوں کے علاوہ ایک اضافی نماز ہے, اور یہ وہ نماز ہے کہ اس نماز کے ذریعے سے فرمایا کہ عنقریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود پہ فائز فرمائے گا, اور مقام محمود وہ مقام ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آخرت میں کسی ایک ہی شخص کو ملنے والا ہے اور میں امید کرتا ہوں اللہ سے کہ وہ مجھے ملے گا. یہ شفاعت کبریٰ کا مقام ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا, اور حضور نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی. اذان کے بعد جو دعا ہمیں تعلیم دی گئی اس میں ہم جو کہتے ہیں وَبْعَثُ مَقَامٌ مَحْمُودًا, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اے ہمارے رب مقام محمود عطا فرما. یہ اسی قرآنی آیت کی روشنی میں ہے. تو میرے بھائی اور بزرگو, اس سے ایک نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے کہ جو بندہ ہے مومن کسی مقام بلند تک پہنچنا چاہتا ہے اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اس سحر کے وقت اللہ سے عز و نیاز کیے بغیر, اللہ کو یاد کیے بغیر, اس موقع پہ استغفار کیے بغیر اور اللہ سے گریہ وزاری کیے بغیر اس مقام محمود تک پہنچ سکے. اللہ نے جو اپنے خاص بندوں کی صرف بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ وہ بالاسحار ہوں یستغفر ہوں. وہ اس سحری کے وقت میں پچھلے پہر جب رات کا آخری حصہ ہوتا ہے, لوگ خرگوش کی نیند خراٹے بھر رہے ہوتے ہیں, نیند کے مزے لے رہے ہوتے ہیں, اس وقت وہ اللہ کے بندے اٹھتے ہیں اور اللہ کو یاد کرتے ہیں, اس سے گریہ وزاری کرتے ہیں اور اس سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں. فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو راتوں کو بہت تھوڑا وقت سوتے ہیں اور اللہ کو یاد کرتے ہیں. وبالاسحار ہم یستغفرون, والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, جن کی راتیں خواب غفلت کے اندر اور عیاشیوں کے اندر اور خواہشات نفس کے لیے جو ہے وہ وقف نہیں ہوتی, بلکہ وہ راتوں کو کیا کرتے ہیں کہ ان کی راتیں رب کو رب کے حضور سجدوں اور قیام کے اندر گزارتی ہیں. یہ وہ موقع ہوتا ہے عام دنوں کے اندر بھی کہ جب رب کائنات آسمان دنیا پہ اپنی شان کے مطابق نزول فرماتے ہیں اور یہ صدا لگاتے ہیں کہ ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو بخش دوں, اور رمضان کے اندر تو ہر موقع ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش و عطا کے دروازے جو ہے وہ کھلے ہوئے ہوتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ جو لوگ سوئے ہوئے بھی ہوتے ہیں وہ سحری کے وقت ضرور اٹھتے ہیں, تو آپ سحری کھانے سے پہلے یا سحری کے بعد جیسے آپ معصوم وقت نکال سکتے ہیں, اگر زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم دو رکعت نماز پڑھ کے سجدے میں اللہ کے حضور جو ہے وہ دعا کیجئے, اور چار پڑھ سکیں تو اس سے بہتر ہے, بارہ تک پڑھ سکیں جتنا پڑھ سکیں, تو یہ جو ہے وہ بڑے اجر و ثواب کا ذریعہ ہے. پانچواں عمل ہمارا جو رمضان المبارک میں ہو وہ ہے روزہ. ڈائریکٹ سحری کی بات, ہم روزہ رکھیں گے تو روزے کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی, من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس شخص نے ایمان اور احتساب کے ساتھ یعنی ایمان کی حالت میں اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی اور ثواب حاصل کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ روزہ رکھا, اللہ اس کے ساتھ کا سارے گناہ بخش دے گا. اور یہ تو رمضان کے روزے کی فضیلت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی رضا کے حصول کے لیے عام دنوں میں رمضان کے علاوہ ایک روزہ رکھتا ہے, اللہ تعالیٰ اس روزے کی برکت سے اس کو جہنم کی آگ سے 70 سال کی مسافت کی دوری پر لے جاتے ہیں. ایک روزے کی نفلی روزے کی اتنی بڑی جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتنا بڑا اجر و ثواب ہے. تو رمضان المبارک کے روزوں کا اجر و ثواب جو ہے اس کا ہم کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتے, اس لیے رب کائنات نے ارشاد فرمایا, حدیث قدسی ہے جس میں اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اصوم لی وانا اجزی بہ, یہ میرا اور میرے بندے کا معاملہ ہے, اس کے اوپر کیا اجر و ثواب میں دوں گا وہ میں دوں اپنے بندے کو عطا کروں گا. اور میرے بھائی اور بزرگ, اس روزے کا مقصد کیا ہے؟ روزہ صرف منہ باندھ لینے کا, خواہشات نفس کو روک لینے کا, کھانے پینے سے رک جانے کا نام نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے جھوٹ بولنا اور اس کے اوپر عمل کرنا نہ چھوڑا, اللہ کو اس کے بھوک پیاس کی ضرورت نہیں ہے. روزے کی حالت میں ہمارے اعضاء و جوارے کا بھی روزہ ہے، ہمارے ہاتھ پاؤں کا روزہ ہے، ہماری آنکھوں کا روزہ ہے، ہمارے کانوں کا روزہ ہے، ہماری زبان کا روزہ ہے. ہمیں چاہیے کہ اپنے تمام اعضاء و جوارے کو خدا کی نافرمانیوں سے بچائیں، ورنہ ہمارا حال یہ ہوگا جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کتنے روزہ دار ایسے ہیں جن کو دن کی بھوک پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، کتنے راتوں کو قیام کرنے والے ایسے ہیں جن کو رات کی بے آرامی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا لیکن اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کروا سکا وہ شخص اللہ کو برباد ہو. تو ہمیں چاہیے کہ اس رمضان المبارک میں ہم روزہ رکھیں، اور وہ روزہ رکھیں کہ جو روزہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ اور رب کی رضا کے حصول کا اور جنت تک پہنچنے کا ذریعہ بن سکے، جس روزے کے ذریعے سے ہمیں تقویٰ حاصل ہو. فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے لیکن جب تک آدمی اس کو توڑ نہ ڈالے. توڑتا کیسے ہے اس ڈھال کو؟ ڈھال یہ گناہوں سے رکنے کے لیے، شیطان کے وار روکنے کے لیے روزہ ایک ڈھال ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا، لیکن اس وقت تک جب تک ہم اس کو توڑ نہ دیں. یہ ٹوٹتا کیسے ہے؟ یہ لغویات سے، یہ فضولیات سے، یہ فوش کلامی سے، یہ بے حیائی کے کاموں سے، یہ غیبت سے، یہ جگلی سے، یہ جھوٹ سے، ان برائیوں سے یہ روزہ جو ہے یہ ڈال نہیں رہتا، بلکہ جو ہے اس کے اندر سوراخ ہو جاتے ہیں، دراڑیں پڑ جاتی ہیں، یہ ڈال بیکار اور ناکارہ ہو جاتی ہے. بعض لوگ وقت گزارنے کے لیے رمضان المبارک میں کبھی تاش کھیلنے بیٹھ جاتے ہیں، کبھی فلمیں دیکھنے بیٹھ جاتے ہیں، کبھی ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، کبھی فحاشی عریانی اور بے حیائی میں لگ جاتے ہیں، کبھی گانے سننے میں لگ جاتے ہیں، کبھی کرم بورڈ لے کر بیٹھ جاتے ہیں اللہ حد القیاس، کبھی کسی کام کے اندر، کبھی کسی کام کے اندر مصروف. اب ان سے پوچھے تو کہتے کہ جی وقت گزار رہے ہیں. میرے بھائی اور بزرگو، کتنی نادانی ہے، کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسا موقع عطا فرمایا کہ ہم اس موقع سے فائدہ اٹھا کر رب کی رضا اور جنت کو حاصل کر سکتے ہیں، اور ہم اس وقت کو ضائع کرنے کے اندر لگے ہوئے ہیں. اس ماہ مبارک میں اپنے وقت کی صحیح منصوبہ بندی کیجئے اور اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچائیے، اور ایسی منصوبہ بندی کیجئے کہ ہر لمحہ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے جو ہے وہ وقف ہو جائے. چھٹا عمل اس ماہ مبارک میں جو ہم کر سکتے ہیں، اور یہ اس ماہ مبارک کے ساتھ کوئی خاص نہیں ہے بلکہ جن باتوں کا ذکر کیا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں ایسی چیزیں ہیں کہ رمضان مبارک کے ساتھ خاص نہیں ہیں، لیکن یہ وہ منصوبہ عمل ہے، یہ وہ اعمال ہیں جن کے اوپر عمل کر کے ہم اس ماہ مبارک میں روزے کا مقصد حاصل کر سکتے ہیں. چھٹا عمل ہے نماز اشراق، جس کو صلاۃ الضحیٰ بھی کہا جاتا ہے، صلاۃ الاوابین بھی کہا جاتا ہے. تو یہ چاشت کی نماز، اشراق کی نماز، یا صلاۃ الاوابین یا صلاۃ الضحیٰ، یہ ایک ہی نماز کے نام ہیں. اور اگر یہ نماز سورج طلوع ہونے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد، آدھے گھنٹے تک، پونے گھنٹے تک پڑھ لی جائے تو اس کو صلاۃ اشراق کہا جاتا ہے، اور اگر اس سے بعد زوال سے پہلے تک اگر پڑھ لی جائے تو اس کو چاشت کی نماز کہا جاتا ہے. اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد وہیں پہ بیٹھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے، قرآن کی تلاوت کرے، دعا کے اندر مصروف رہے، جب سورج نکل کر سوا نیزہ کے برابر اوپر آ جائے، جس کا وقت علماء نے بتایا ہے 20 منٹ سے آدھا گھنٹہ، یعنی سورج طلوع ہونے کے آدھا گھنٹہ بعد، پھر اٹھ کر وہ 2 رکعت نماز پڑھ لے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس شخص کو تو مکمل حج اور عمرے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمائی، کامل حج اور عمرے کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں. کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ خواتین تو بڑی آسانی سے اس کے اوپر عمل کر سکتی ہیں. اگر یہ عمل نہیں ہو سکتا تو اس سے ہٹ کر بھی یہ ہے کہ آپ جب سورج نکلنے کے بعد اگر سو گئے ہیں نماز، فجر کی نماز کے بعد، تو سورج نکلنے کے بعد آپ اٹھیں تو آپ جو ہے یہ نماز 2 رکعت یا 4 رکعت جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح ہوتے ہی آدمی کے جسم کے ہر جوڑ کے عوض اس کے اوپر صدقہ واجب ہو جاتا ہے. پھر ارشاد فرمایا سبحان اللہ صدقہ ہے، الحمدللہ صدقہ ہے، اللہ اکبر صدقہ ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فرمایا کہ صدقہ ہے، اور ان سب کے مقابلے میں چاشت کی 2 رکعت جو ہے وہ کفایت کرتی ہیں. امام احمد اور مسلم نے اس کو روایت کیا ہے. اندازہ لگایا آپ نے کہ کتنی بڑی فضیلت ہے اس نماز کی. تو یہ 2 یا 4 رکعت نماز جو ہے اس کا ہم اہتمام اگر آگے پیچھے نہیں کر سکتے تو رمضان میں کم از کم اس کی کوشش کریں. 7 عمل یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں. یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو نازل فرمایا، اور یہ قرآن اللہ کی بہت بڑی بلکہ سب سے بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا, قل, اے نبی لوگوں کو بتا دو, خبردار کر دو, بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ہوا خیر مما یجمعون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل اور اپنی رحمت سے ان لوگوں کو جو نوازا ہے, جو قرآن ان کو عطا کیا ہے, تو یہ قرآن ہوا خیر مما یجمعون, جو دنیا یہ جمع کر رہے ہیں اس سب سے افضل اور بہتر یہ قرآن ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, جس کو اللہ نے قرآن کی نعمت عطا کی, اگر اس نے کسی کے پاس کسی اور نعمت کو دیکھنے کے بعد دل میں یہ خیال کیا کہ اس کو کوئی بڑی چیز ملی ہے, تو اس نے قرآن کی قدر ہی نہیں پہچانی, گویا کہ قرآن سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. اور یہی وہ چیز ہے جو صحابہ کرام کے دلوں اور دماغوں میں نقش ہو چکی تھی, اس لیے انہوں نے اپنی زندگی کو اس کے لیے وقف کر دیا تھا کہ قرآن کو پڑھنا ہے, اس کے اوپر غور و فکر کرنا ہے, اس کو سمجھنا ہے اور اس کے عمل کرنا ہے, اس کے پیغام کو دنیا کے اندر پھیلانا ہے. یہی ان کی زندگی کا مشن تھا, اس لیے کہ ان کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان تھا. بے حقیقی یہ روایت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے قرآن والوں, قرآن کو بس اپنا تکیہ ہی نہ بنا لو, بلکہ دن اور رات کے اوقات میں حظ لیتے ہوئے اس کی تلاوت کرو, اور جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے, اور اس کو چار دانگے عالم میں پھیلاؤ اور خوش اعلانی کے ساتھ اس کو پڑھو اور اس پر غور و فکر کرو, تدبر کرو, تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو. میرے بھائیو, قرآن کریم کی تلاوت بہت بڑی سعادت ہے, لیکن قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے, اس لیے کہ قرآن خدا للناس ہدایت کا ذریعہ ہے. ہدایت اس وقت تک حاصل نہیں ہوگی قرآن سے جب تک ہم قرآن کے معنی اور مفہوم کو نہیں سمجھیں گے. اس لیے علماء نے, محققین نے, مفسرین نے یہ بات وضاحت سے لکھی ہے, اور صحابہ کرام کے عمل سے یہ بات ثابت ہے کہ بغیر سمجھے قرآن کو کئی مرتبہ پڑھ لینے سے یہ بہتر ہے کہ آپ قرآن کی ایک ایک آیت کو سمجھ کر پڑھیں. اب وہ تھوڑا پڑھ لیں, لیکن اگر آپ اس کو سمجھ کر پڑھیں گے تو وہ آپ کے لیے بہت زیادہ بغیر سمجھے پڑھنے سے بہتر ہے. میرے بھائی اور بزرگوں, اگر ہم اس ماہ مبارک میں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کا آغاز کر لیں تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں ہی وہ بابرکت ساتھ بھی آئے گی کہ جب ہم قرآن کو ایک مرتبہ سمجھ کر پڑھ لینے کی سعادت حاصل کر لیں گے. تو آئیے اس بات کا عزم کریں کہ انشاءاللہ اس ماہ مبارک سے ہم قرآن کو معنی کے ساتھ سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں گے. اور جن لوگوں نے قرآن کے معنی کے ساتھ اس قرآن کو پڑھ لیا ہے, وہ کوشش کریں کہ کسی آسان اور عام فہم تفسیر کے ساتھ قرآن کریم کے جو ہے وہ پڑھنے کا آغاز کریں, اس لیے کہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے, اور یہ ایک سمندر ہے, اور اس سمندر میں انسان اگر غوطہ زنی کرے گا تو وہ اپنی استطاعت کی حد تک اس سے ہیرے اور جواہرات جو ہے وہ اخذ کر سکے گا اور لے سکے گا. تو ہمیں چاہیے کہ صحابہ کرام کی طرح اپنی زندگیوں کو اس مقصد کے لیے وقف کر لیں, جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, دنیا کا بہترین کام قرآن کو سیکھنا اور قرآن کے پیغام کو پہنچانا اور پھیلانا ہے. تو آئیے اس بہترین کام کے لیے اس ماہ مبارک سے ہم آغاز کریں. اس قرآن کریم کے, اللہ کی اس کتاب کے جو حقوق ہیں, ان کی ادائیگی کی مجھے اور آپ کو ہر لمحے فکر ہونی چاہیے. وہ حقوق کیا ہیں, تفصیل کے لیے اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں تو اس موضوع پہ میری کیسٹ موجود ہے, مسلمانوں پر قرآن مجید ہے حقوق. قرآن کی تلاوت کرنا قرآن کا حق ہے, اس کے زیادہ سے زیادہ حصے کو اپنے دلوں کے اندر محفوظ کرنا, حفظ کرنا, یہ قرآن کا حق ہے. قرآن کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرنا, یہ قرآن کا حق ہے. اس کے اوپر غور و تدبر کرنا, یہ قرآن کا حق ہے. اس قرآن کے احکامات کے مطابق عمل کرنا, یہ قرآن کا حق ہے. اور اس قرآن کے پیغام کو دنیا کے اندر پھیلانا, دوسروں تک پہنچانا, اس کی دعوت دینا, یہ قرآن کا حق ہے. قرآن کے ان حقوق کی ادائیگی کی مجھے اور آپ کو فکر کرنی چاہیے. آٹھواں عمل جو اس ماہ مبارک میں ہم کریں وہ ہے نوافل کا اہتمام. نماز تہجد کا میں نے ذکر کیا, یہ بھی نفل نماز ہے, لیکن اس کی اہمیت کے پیش نظر میں نے آپ کے سامنے اس کو الگ تذکرہ کیا. نوافل میں فرائض کے علاوہ ساری نمازیں نوافل کے اندر شامل ہیں, اور سنتوں کی اہمیت یہ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی فرائض کے علاوہ 12 رکعت نماز دن اور رات میں پڑھ لے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل یا ایک گھر بناتے ہیں. وہ 12 رکعت کیا ہیں؟ فجر کی 2 رکعتیں, ظہر کی پہلی 4 اور بعد کی 2 رکعتیں, مغرب کی دو رکعتیں اور عشاء کی دو رکعت فرضوں کے بعد کی. یہ 12 رکعت نماز ہے جس کی یہ فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. پھر یہ سنتیں اور نوافل جو ہم ادا کرتے ہیں ان کی بڑی اہمیت اس لحاظ سے بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بندوں سے ان کے فرائض کا حساب لیا جائے گا, اور جب وہ فرائض میں کمی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی جو سب کچھ جانتے ہیں فرشتے کو حکم دیں گے کہ دیکھو میرے بندے کے اس نامہ اعمال میں کوئی نوافل ہیں, اگر نوافل ہوں گے تو ان نوافل کے ذریعے سے اس کی فرائض کی کمی کو پورا کر دیا جائے گا. اور یہ صرف نماز کے معاملے نہیں, زکات کے معاملے میں اور باقی فرائض سب فرائض کے معاملے میں پھر ان نوافل کے ذریعے سے بندے کی اس کمی کو جو ہے وہ پورا کر دیا جائے گا. اور یہ ماہ مبارک تو ویسے بھی اتنے بڑے اجر و ثواب کا مہینہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں نفل ادا کرنے کا ثواب فرض کے برابر, عام دنوں میں فرض کے برابر, اور فرض کی ادائیگی کا ثواب میں 70 گنا اضافہ ہو جاتا ہے. یہ نیکیوں کو موسم بہار ہے, بس یہ لوٹنے کا موقع ہے, ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کے لیے تگودو کریں اور اس کے لیے جدوجہد کریں. میرے بھائیوں, اس کے بعد جس عمل کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کریں, نویں چیز جو ہے جس کے لیے ہم کوشش کریں وہ دعا کا عمل ہے. دعا ایک انتہائی اہم عبادت ہے, جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا ہو عبادت, اور رمضان تو خصوصی طور پر دعا کی قبولیت کا مہینہ ہے, اور پھر روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے, پھر سحری کا وقت قبولیت دعا کا ہے, افطاری سے پہلے دعا قبول ہوتی ہے, اور اذان اور نمازوں کے درمیان دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کو دعاؤں کے لیے وقف کریں, ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے گریہ گزاری کریں, خشوع اور خضوع کے ساتھ گڑ گڑا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگیں. دعاؤں کے بعد اس مہینے میں جو عمل ہم ہمہ وقت کریں وہ ہے ذکر. ذکر کے لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوه بکرۃ واصیلا. اے ایمان والوں, خوب اللہ کا ذکر کرو, کثرت سے اللہ کا ذکر کرو, اور صبح اور شام اس کے نام کی تسبیح کرو, ہر وقت اللہ کا ذکر کرو. اللہ نے اپنے بندوں کی یہ صفت بیان فرمائی, الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, کہ وہ میرے بندے وہ کھڑے ہوں, وہ چل رہے ہوں, وہ لیٹے ہوئے ہوں, پہلو کے پہلو ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اللہ کو یاد کرتے ہیں. فرمایا فذکرونی اذکرکم, اللہ فرماتا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا, تم میرا تذکرہ کرتے ہو میں تمہارا تذکرہ کروں گا. فرمایا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, اس ذکر کے ذریعے سے دلوں کو سکون ملتا ہے. لوگ اپنے جسم کو اور اپنے روح کو اور اپنے دل کو سکون پہنچانے کے لیے کیا کیا مصنوعی طریقے اور راستے اختیار کرتے ہیں, کوئی دولت اکٹھی کر رہا ہے, کوئی خواہشات نفس کے پیچھے پڑا ہوا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, لیکن دلوں کو سکون کہاں سے ملتا ہے؟ اللہ کی یاد سے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کو یاد کیجئے اور سکون حاصل کیجئے, راحت حاصل کیجئے. اور اللہ کے ذکر کا بہترین ذریعہ کیا ہے؟ نماز. اقم الصلاۃ لذکری, صرف فرائض ہی نہیں نوافل کا اہتمام, جیسا میں آپ سے عرض کر چکا ہوں. فرمایا میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو, اور نماز کی حالت میں انسان سر سے پاؤں تک ظاہر اور باطن کے ساتھ سراپا ذکر ہوتا ہے. پھر قرآن کی تلاوت, بہترین ذکر, اس لیے کہ قرآن کا نام اللہ نے ذکر رکھا ہے, انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, ہم نے اس ذکر کو نازل کیا. قرآن کی تلاوت بہترین ذکر ہے, اور پھر اس کے بعد وہ اذکار مسنونہ جن کی تعلیم سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. اذکار مسنونوں کو اختیار کریں, خود ساختہ اپنے بنائے ہوئے اذکار, کوئی درود لکھی پڑھ رہا ہے, کوئی درود ہزارہ پڑھ رہا ہے, کوئی درود تنجینا پڑھ رہا ہے, اور کوئی جو حق ہو کی ضربے لگا رہا ہے, ان کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اذکار مسنونہ ہمیں بتائے, صبح جاگنے سے لے کر رات سونے تک کوئی موقع ایسا نہیں ہے جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اذکار کی تعلیم نہ دی ہو. تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں مسنون طریقے کے مطابق. ذکر سے غفلت بہت بڑا گناہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر کرنے والے کی مثال زندہ کی ہے, اور جو ذکر نہیں کرتا وہ کیا ہے؟ مردہ ہے. بھائی زندگی تو دل کی زندگی کا نام ہے, ضمیر کی زندگی کا نام ہے, اور وہ زندگی حاصل ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے, اللہ کی عبادت سے. جو یہ نہیں کرتا وہ مردہ ہے. چلتی پھرتی زندہ یہ لاشیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں, ان لاشوں کے اندر روح جو ہے وہ مردہ ہو چکی ہوتی ہے, اس روح کو غذا پہنچانے کے لیے اللہ کی یاد بہترین ذریعہ ہے. ارشاد فرمایا امیاش فون ذکر الرحمان نقی جدہ شیطان انفا والہ کرین, جو خدا کے ذکر سے رحمان کے ذکر سے غافل ہو گیا ہم ایک شیطان کو اس کا ساتھی بنا دیتے ہیں جو اس کا ساتھ لگا رہتا ہے اور اس کو جہنم کے گڑھے میں لے جاتا ہے. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى, جو شخص میرے ذکر سے منہ موڑے گا, یہاں ذکر سے مراد قرآن ہے, ہم اس کے لیے دنیا کی زندگی کو تنگ کر دیں گے اور مرنے کے بعد اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے. اللہ کی یاد سے غفلت بہت بڑا جرم ہے, بہت بڑا گناہ ہے, اللہ کی یاد بہت بڑا اجر ہے. تو اللہ کے ذکر میں ہم وقت ہماری زبان بھی اور ہمارا دل بھی جو ہے مصروف ہے. اور اس ذکر کے لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں کسی وقت کا تعین, کسی خاص موقع کا تعین نہیں ہے. میں سب جیسا میں نے آپ سے عرض کیا, الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے, اگر آپ بے وضو بھی ہیں تو کوئی بات نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بہت بڑا اثر عمل ہے, لیکن درود وہ جس کی تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی ہے, اور ان میں سب سے افضل درود درود ابراہیمی ہے. ایک مرتبہ درود پڑھنے سے اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. روزانہ صبح اور شام اگر کم از کم 10 مرتبہ ہم درود پڑھ لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے بے بہا خزانے جو ہیں ان کو ہم حاصل کر سکتے ہیں. 11 عمل ہے توبہ و استغفار. توبہ کے معنی ہے لوٹنے اور پلٹنے کے, تو یہ تو موقع ہی ہے لوٹنے اور پلٹنے کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں میں جو وقت گزار دیا تو اب اللہ کی طرف رجوع کریں, توبہ کریں. توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, اللہ کے بندو ایسی توبہ کرو کہ جس توبہ کے بعد پھر جو ہے واپس معصیت کی طرف جو ہے وہ کبھی نہ پلٹو اور کبھی نہ لوٹو. اللہ ارشاد فرماتے ہیں انی غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى, میں مغفرت اور بخشش کرنے والا ہوں لیکن کن لوگوں کے لیے, جو توبہ کرتے ہیں, ایمان کی تجدید کرتے ہیں, صالح عمل کرتے ہیں اور پھر ہدایت کی راہ پہ چل پڑتے ہیں. توبہ کی قبولیت کے لیے کچھ شرائط ہیں جس میں اس آیت مبارکہ میں انہیں شرائط کا ذکر ہے. پہلی شرط یہ ہے کہ سابقہ گناہوں کے اوپر انسان نادم اور شرمندہ, آئندہ کے لیے گناہوں سے بچنے کا عزم پختہ عزم کرے اور عملاً ہدایت کی راہ یعنی اطاعت و فرمانبرداری کے راستے پہ چل پڑے. لیکن اگر توبہ کا تعلق حقوق العباد کے معاملے سے ہے تو پھر جب تک وہ حق ادا نہیں کیا جائے گا اس بندے کا, اس وقت تک توبہ جو ہے وہ کامل نہیں ہوگی اور قبول نہیں ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں زبان سے بھی استغفار پڑھتے رہنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی, فرمایا میں دن میں 70 مرتبہ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ 100 مرتبہ استغفار پڑھتا ہوں. تو کلمہ استغفار کی بہت بڑی جو ہے وہ فضیلت ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, استغفر اللہ العظیم, استغفرک واتوب الیک, اس کے لیے مختلف کلمات جو ہیں وہ حدیث کے اندر آئے ہیں. 12 عمل ہے روزہ افطار کروانا, بہت بڑا اجر و ثواب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افطار کروانے والے کو روزہ رکھنے کے برابر اجر و ثواب ملتا ہے اور اس کے اجر کے اندر کوئی کمی نہیں ہوتی, اور اس کے لیے کوئی بہت بڑے تکلفات اور اہتمام کی ضرورت نہیں ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو اس کی استطاعت نہیں رکھتے, حضور نے فرمایا کہ کھجور سے کسی کو روزہ افطار کروا لو, پانی کے گھونٹ سے کسی کو روزہ افطار کروا لو, اور اگر اللہ نے ہمیں استطاعت دی ہے تو اس کے ساتھ ہم اس افطاری کے موقع پہ اجتماعی افطاری کر لیں اور لوگوں کو جو ہے وہ درس قرآن کی دعوت بھی دے دیں, اللہ کے دین کا پیغام بھی پہنچا دیں اور لوگوں کو روزہ بھی افطار کروا لیں, تو اجر کے اندر جو ہے وہ کتنا بڑا اجر اس کو ہم سمیٹ سکتے ہیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف فقراء اور مساکین اور غریبوں کو روزہ افطار کرانے کا ثواب ہے, نہیں, اس کے اندر غریبوں کی کوئی تخصیص نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی جو عام آدمی کو جو ہے وہ روزہ افطار کروانے کے بارے میں ہے, اور پھر ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے گا تو قیامت کے دن وہ میز حوض سے سیراب کیا جائے گا اور جنت میں داخلے تک اسے پیاس نہیں لگے گی. کتنی بڑی سعادت کی بات ہے, اس سعادت کو اس ماہ مبارک میں ضرور حاصل کرنے کی کوشش کریں. 13 عمل ہے زکوٰۃ کی ادائیگی اور انفاق فی سبیل اللہ اور عام صدقہ و خیرات وغیرہ. زکوٰۃ تو جب اس کے اوپر مال کے اوپر سال پورا ہو جائے تو ادا کر لینی چاہیے, لیکن چونکہ عموماً لوگ رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ بہترین صدقہ وہ ہے جو رمضان میں ادا کیا جائے, ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے. تو اس مہینے میں ہم زکوٰۃ بھی شرع صدر کے ساتھ ادا کریں, مستحقین تک اس کو پہنچائیں, بر وقت پہنچائیں, اور اس کے علاوہ بھی ہمارے مالوں کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کے علاوہ بھی فقراء اور مساکین کا حصہ رکھا ہے. بلکہ حقیقت کیا ہے اگر آپ قرآن اور سنت کے اوپر جو ہے وہ غور کریں, وہ یہ حقیقت یہ ہے کہ جس آدمی کو اپنی ضرورت سے زائد مال اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے وہ مال دوسروں کا ہے, اس کی آزمائش کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دے دیا کہ وہ دوسروں کا حق ان کو لوٹاتا اور ہے کہ نہیں لوٹاتا. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم, اللہ فرماتا ہے کہ امیروں کے مالوں کے اندر حق للسائل والمحروم, کسی کو دے رہے تو کوئی احسان نہیں کر رہے, اس کا حق بنتا ہے کہ اس کو دو. اور اس حق کے لیے سب سے پہلے قریب کے رشتہ دار اگر مستحق ہیں تو ان کے اوپر مال کو خرچ کرو, اور پھر اس کے بعد پوری دنیا کے اندر مجاہدین اور شہداء کے گھرانے اور ان کے بچے اور بیوائیں اور یتیم اور ان کے والدین اور ضرورت مند پورے پورے خاندان ایسے پڑے ہوئے ہیں. اس ماہ مبارک میں ہم ضرور اس بات کی کوشش کریں کہ ان تک اپنے صدقات اور خیرات جو ہے وہ پہنچانے کا انتظام کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقوا النار ولو بشق تمرا, جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ خواہ کھجور کی ایک ٹکڑے کے ذریعے سے ہی کیوں نہ ہو. فرمایا صدقہ جہنم کی آگ کو بجھاتا ہے, تو اس ماہ مبارک میں ہم صدقہ اور خیرات کی طرف خصوصی توجہ دیں. چودواں عمل ہے دعوت اللہ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ, اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے, اللہ کی طرف دعوت کا عمل. اور اس ماہ مبارک میں بالخصوص دل کی کھیتیاں بڑی نرم پڑ جاتی ہیں, اور یہ موقع ہوتا ہے ایک داعی اللہ جو ہے اللہ کی طرف بلانے والا جو ہے, اور ہر مسلمان اللہ کی طرف بلانے والا ہے, تو ہر داعی کو موقع کی تلاش ہوتی ہے کہ کس وقت ایسا موقع ہو کہ جس کو میں دعوت دے رہا ہوں وہ دعوت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو. اور یہ ماہ مبارک پورے کا پورا مہینہ ایسا ہے کہ اس پورے مہینے میں لوگوں کے دل جو ہے وہ بڑے نرم ہوتے ہیں, ان کے اندر خوف خدا ہوتا ہے, اللہ کی طرف رجوع کا موقع ہوتا ہے. تو ہم اس مہینے میں دعوت اللہ کا کام کریں, امر بالمعروف کریں اور نہیں عن المنکر کریں, دوسروں کو برائیوں سے روکیں اور منع کریں. آپ دیکھیں اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ ماہ مبارک جس میں ہر طرف ایک نیکی کا ماحول بن جاتا ہے, یہاں تو الحمدللہ اس رمضان کے علاوہ بھی ایک نیکی کا ماحول ہے, لیکن اگر آپ اپنے معاشروں کا جو ہے وہ جائزہ لیں اور اپنے ملک کا جائزہ لیں تو وہاں بھی رمضان المبارک کے اندر ایک خاص فضا جو ہے وہ بن جاتی ہے. آپ نے کبھی اس پہ غور کیا کہ ایسا کیوں بنتا ہے؟ کوئی فوج, کوئی پولیس, کوئی سیکورٹی, کوئی گارڈ, کوئی خاص قسم کی مطلب یہ ہے کہ ایسی جو ہے وہ مطلب یہ کہ سڑکوں کے اوپر تعینات نہیں کر دی جاتی کہ جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ اس ماہ مبارک میں ہر مسلمان کی وہ ایمان اور ضمیر کی حس اتنی بیدار ہو جاتی ہے اس روزے کی برکت سے کہ گیا گزرا مسلمان بھی اس ماہ مبارک کا احترام کرتا ہے اور کسی کو اس ماہ مبارک کے اندر خدا کی نافرمانی کی اجازت نہیں دیتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں ہر مسلمان کے اندر ایک حس اتنی بیدار ہو گئی ہے کہ وہ خدا کی نافرمانی کو پسند نہیں کرتا ہے. اب دیکھیں کہ کوئی آدمی اگر سارے عام کھائے پیئے تو کیا گزرا مسلمان بھی جو آگے پیچھے شاید نماز بھی نہ پڑھتا ہو وہ بھی اس کو اس کی اجازت نہیں دے گا, اس کو روکے گا اور ٹوکے گا. تو میرے بھائی اور بزرگو, اب اس ماہ مبارک کے اندر یہ حس جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے, اور حقیقت میں اسی حس کا نام تو تقویٰ ہے, ہم یہ کوشش کریں کہ یہ حس جو بیدار ہوئی ہے تھوڑی سی اس کو آئندہ سال رمضان تک برقرار رکھا جائے, اور لوگوں کو یہ بات سمجھائی جائے کہ صرف رمضان کے اندر دنوں میں کھانا پینا ہی خدا کی نافرمانی نہیں ہے, بلکہ فاشی اور روڑیانی خدا کی نافرمانی اسی طرح ہے, نمازوں کا ترک کرنا اسی طرح خدا کی نافرمانی ہے, اور جب جو ہے اذان کے وقت اور نماز کے وقت ہمارے کاروبار اور بازار کھلے ہوتے ہیں یہ خدا کی نافرمانی ہے, جمعہ کی نماز ہو رہی ہوتی ہے بازار دکانیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں اور احساس ہی نہیں ہوتا کہ جمعہ کی نماز ہو رہی ہے, یہ خدا کی بڑی سخت نافرمانی ہے, حرام کھانا خدا کی نافرمانی ہے, سودی لین دین اور کاروبار خدا کی نافرمانی ہے, ظلم اور ناانصافی خدا کی نافرمانی ہے, لوگوں کو یہ بات بتائی جائے کہ اس ماہ مبارک میں دن کو کھانا پینا ہی خدا کی نافرمانی نہیں بلکہ یہ تو بڑی بڑی خدا کی نافرمانیاں ہیں. آئیے جس طریقے سے آپ اس ماہ مبارک کا احترام کرتے ہیں اسی طریقے سے خدا کی پوری شریعت کا احترام کرنا سیکھیں اس ماہ مبارک کے اندر, اور لوگوں کو یہ بات بتائیں کہ جس طریقے سے آپ خدا کی نافرمانی کو گوارا نہیں کرتے, اس کے خلاف اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں, اس طریقے سے رمضان کے علاوہ بھی جب خدا کی نافرمانی ہو تو اس نافرمانی کو روکنے کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں. یہ درس اور تربیت ہے جو اس ماہ مبارک میں مجھے اور آپ کو ملتا ہے. میرے بھائیوں, پندرہواں عمل ہے اس ماہ مبارک میں اس ملک کے اندر رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بڑی آسانی سے اس کی توفیق دیتا ہے, وہ ہے عمرہ کرنا. عمرہ کی ادائیگی بہت بڑا عمل ہے, اور ایک بخاری کی روایت میں نے آج ہی اس کو جو ہے وہ ایک جگہ پڑھا کہ حجت الوداع سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو انصار کی ایک عورت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہیں کس چیز نے ہمارے ساتھ حج پہ جانے سے روکا؟ تو انہوں نے اپنا عذر پیش کیا کہ میری یہ مجبوری تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا کوئی بات نہیں, اب اس کے بعد رمضان آئے گا تو اس رمضان میں تم عمرہ کر لینا تو اس کا اجر و ثواب حج کے برابر, یا فرمایا دوسری روایت ہے کہ میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے. تو بہت بڑی سعادت کی بات ہے, اور یہاں رہتے ہوئے ہم بڑی آسانی سے اس سعادت کو حاصل کر سکتے ہیں. تو اس ماہ مبارک میں عمرے کا اہتمام بھی کیجیے. سولہواں عمل ہے اعتکاف. بدقسمتی سے بہت سارے مسلمان, اکثر مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت موقدہ کو ترک کر چکے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی اعتکاف کرتے رہے, رمضان کا آخری عشرہ اعتکاف کی حالت میں گزارتے رہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضور کی ازواج مطہرات نے اپنے مرتے دم تک اس اعتکاف کی سنت کو جاری رکھا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے. میرے بھائیو, اعتکاف سنت موقعہ ہے. یہ وہ عمل ہے کہ آدمی رمضان کے آخری عشرے میں اپنے آپ کو دنیا و مافیہ سے الگ کر کے اللہ کی رضا کے حصول کی جستجو میں لگ جاتا ہے. اس لیے کہ اسی آخری عشرے کے اندر وہ لیلۃ القدر بھی ہے, اور خواتین کے لیے کتنی بڑی سہولت ہے کہ وہ مسجد کے بجائے گھر ہی کے کسی مکان کو, کسی حصے کو, کسی کمرے کو جو ہے وہ مخصوص کر لیں, اور وہاں اپنے آپ کو علائق دنیاوی سے کٹ کر اعتکاف کے لیے جو ہے وہ موتکف ہو جائے. ہاں, حاجات ضروریہ کے لیے وہ اعتکاف کی حالت میں پیشاب پاخانے کے لیے, نانے دھونے کے لیے, کھانا کھانے کے لیے جو ہے اپنے اس خاص مقام سے, جیسا کہ آدمی مسجد سے باہر نکل سکتا ہے, اسی طرح خاتون جو ہے اس اپنے خاص مقام پر. اگر یہ چیزیں جو ہے اس کی سہولت کھانے پینے کی اس کو اپنے مقام پہ جو ہے وہ مل جائے تو یہ, البتہ یہ ہے کہ دنیا داری کی باتوں میں اور گپ شپ میں وقت کو ضائع کرنا اس کی اجازت نہیں. ہاں, گھر کے معاملات میں بھی اگر کوئی خاص مطلب یہ ہے کہ ضرورت ہے تو اس میں جو ہے وہ رہنمائی کی جا سکتی ہے, وہ کام کیا جا سکتا ہے. تو اس طریقے سے ہم کوشش کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو زندہ کریں. اور یہاں رہتے ہوئے ہمیں ایک بھی سہولت ہو سکتی ہے کہ جس بھائی کو جو چھٹی مل سکے تو اگر مکے اور مدینے میں اگر اعتکاف کا موقع, اگر بار بار نہیں تو زندگی میں ایک مرتبہ تو کم از کم اپنی اس حسرت کو انسان جو ہے وہ ضرور پورا کر لے, اس کی کوشش کی جائے, اللہ ہمیں اس کی توفیق دے. سترواں عمل ہے کہ رمضان کا جو آخری عشرہ ہے اس میں لیلۃ القدر کے اجر کے حصول کے لیے ہم جستجو کریں. حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے جو ابتدائی دن ہوتے تھے ان دنوں میں رات کو سو بھی لیا کرتے تھے, لیکن یہ جو آخری عشرہ ہے اس میں خود بھی نہیں سوتے تھے اور اپنے اہل خانہ کو بھی جگاتے تھے. اور اس آخری عشرے میں حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنی کمر کس لیتے تھے, اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے, اطاعت فرمانبرداری کے لیے, اور لیلۃ القدر کے ثواب کے حصول کے لیے. ہم نے ایک رواج بنا لیا کہ 27ویں رات کو جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ کچھ اہتمام کر لیتے ہیں, اللہ اللہ خیر صلاح, ہم نے اس کو لیلۃ القدر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو. دوسری روایت ہے کہ آخری عشرے کی تاک راتوں میں, لیکن آخری عشرے کی کوئی بھی رات جو ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہو سکتی ہے. اس لیے اللہ نے اس کو ہم سے مخفی رکھا کہ ہم اس رات کی جستجو کے لیے رمضان کا آخری عشرہ جو ہے وہ پورے کا پورا اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں اور عبادت میں اور رات کو قیام میں اور توبہ استغفار کے اندر اور دعاؤں کے اندر گزاریں. اور یہاں الحمدللہ یہ سہولت بھی ہے کہ رات کو قیام اللیل کی نماز پڑھی جاتی ہے, اس نماز کے اندر ہم شریک ہوں, اجتماعی دعا کے اندر ہم شریک ہوں, تو بڑی سعادت کی بات ہے. اس طریقے سے لیلۃ القدر کے لیے جستجو, لیلۃ القدر کی بہت بڑی فضیلت ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شهر, ہزار مہینوں سے افضل اور بہتر رات ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس نے قیام کیا لیلۃ القدر کی رات کو ایمان اور احتساب کے ساتھ, اللہ اس کے ساتھ کا سارے گناہ بخش دیتے ہیں. کتنی بڑی سعادت کی بات ہے, ہم سارا عشرہ آخری جو ہے راتوں کو جو ہے وہ قیام کرنے اور اللہ کی عبادت کرنے کی کوشش کریں. جو رات بھی لیلۃ القدر کی رات ہوگی اس کی برکت اور فضیلت ہمیں حاصل ہو جائے گی, اور باقی راتوں کا اجر و ثواب اس سے زیادہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے. 18واں عمل اس ماہ مبارک میں جو ہم نے منصوبہ بندی کرنی ہے اس کا یہ ہے, وہ ہے زکات الفطر کی ادائیگی, جس کو ہم فطرانہ کہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید کی نماز سے قبل فطرانہ ادا کرنا چاہیے, اور یہ فطرانہ چھوٹے بڑے عاقل بالغ ہر ایک کے اوپر جو ہے اس کو واجب کیا گیا ہے. اس کی حکمت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رمضان کے اندر انسان سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں ان کی تلافی کا ذریعہ ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ فقراء اور مساکین اور محتاج لوگ جو ہیں وہ عید کی خوشیوں کے اندر اس کے ذریعے سے شریک ہو جاتے ہیں. اور یہ فطرانہ بھی ہم لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں اور اس کو جمع کر کے مستحقین اور مہاجرین اور شہداء کے گھرانوں اور ضرورت مند لوگوں تک جو ہے وہ پہنچایا جا سکتا ہے. 19واں عمل ہے نماز عید. نماز عید کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے, بعض علماء نے اس کو واجب قرار دیا اور بعض اس کو بالکل فرض عین قرار دیتے ہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس دن جو مسنون عمل ہیں ان کے مطابق نماز کے لیے تیاری کریں, غسل کریں, جلدی اٹھ کر عیدگاہ پہنچنے کی کوشش کریں. بعض لوگ تیاری تیاری میں ہی جو ہے وہ ان کا عیدگاہ وقت نکل جاتا ہے. میٹھی چیز یا بالخصوص کھجور وغیرہ کھا کر ہم نماز عید کے لیے جو ہے وہ نکلیں. عید کا چاند نظر آنے سے ہی, شام کو جب عید کا چاند نظر آئے تو وہیں سے ہم تکبیر کا آغاز کر رہے ہیں. ہمارے لوگ اکثر جو ہے وہ صرف مسجد کی طرف جانا شروع کرتے ہیں, اس وقت تکبیر پڑھتے ہیں, وہ بھی بہت کم پڑھتے ہیں. مردوں کو بلند آواز سے تکبیر پڑھنا چاہیے اور عورتوں کو جو ہے وہ آہستہ. عید کا چاند نظر آنے سے لے کر جب امام نماز پڑھانے کے لیے عیدگاہ میں یا مسجد میں پہنچتا ہے اس وقت تک یہ تکبیر پڑھنی چاہیے. اور اس میں روایت میں آیا ہے کہ صحابہ کرام بلند آواز سے بازاروں میں گلیوں میں آتے جاتے بلند آواز سے, تاکہ دوسروں کو بھی تذکیر ہو اور دوسروں کو بھی یاد دہانی ہو, بلند آواز سے تکبیر پڑھا کرتے تھے. اور اللہ نے بھی اس کا حکم دیا, والے تو کبر اللہ علی ما ہداکم, اس ہدایت کے ملنے پر اللہ کی تکبیر بیان کرو, اس کی کبریائی کا اعلان کرو, اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ تکبیر ہے جو عید کا چاند نظر آنے سے ہی, اس کے بعد ہم لیکن اجتماعی طور پر نہیں انفرادی طور پر. اور اسی طریقے سے خوشبو لگانا, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. نیا لباس میں اثر ہو تو وہ پہننا, نہیں تو صاف ستھرا دھلا ہوا پاک لباس جو ہے وہ پہننا. ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا, یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. خواتین کو بھی عید کی نماز کے لیے عیدگاہ جانا جو ہے یہ اس کی تاکید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی خاتون کے پاس جو ہے وہ پردے کے لیے جو ہے اپنی چادر نہیں ہے تو کسی دوسری خاتون کی چادر کو وہ استعمال کر لے اور وہ عیدگاہ میں پہنچے. حتیٰ کہ جو خواتین حیض و نفاس کی حالت میں ہوتی ہیں ان سے بھی یہ کہا گیا کہ وہ نماز تو نہ پڑھیں لیکن اس اجتماعی دعا کے اندر خطبہ سننے کے اندر شرکت کے لیے عیدگاہ پہنچے. اس طرح رشتہ داروں اور دوستوں سے ملنا اور مبارکباد دینا یہ بھی جو ہے وہ عید کے موقع پر جو ہے ایک اچھا عمل ہے. خطبہ عید کا سننا, بعض لوگ عید کی نماز پڑھتے ہیں اور اٹھ کر چل پڑتے ہیں, یہ سنت کے خلاف ہے. اس کے بعد 20واں عمل ہے یہ ہے کہ جو حقیقت میں یہ کہوں گا کہ رمضان ہی کا تتمہ آپ اس کو کہہ لیں, وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان المبارک کے پورے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھے اللہ اس کو سال بھر روزے رکھنے کا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں. ان روزوں کا طریقہ یہ ہے کہ عید کے بعد آپ جو ہے اکٹھے مسلسل 6 روزے بھی رکھ سکتے ہیں, ایک ایک دو دو کر کے الگ الگ کر کے رمضان کے بعد شوال کے مہینے میں جو ہے 6 روزے جو ہے پورے کر سکتے ہیں. اگر کسی کے ذمے رمضان المبارک کا کوئی روزہ جو ہے وہ قضا ہو گیا ہو مرد یا عورت کا, تو پہلے ان قضا روزوں کو پورا کریں اور اس کے بعد شوال کے روزے رکھیں, اس لیے کہ قضا کی جو ہے وہ واجب اس کی اہمیت ہے, پہلے اس کو ادا کیا جائے اور اس کے بعد شوال کے روزے رکھے جائیں. 21واں عمل جو ہم نے اس ماہ مبارک میں تقوا کے حصول کے لیے جو منصوبہ بندی ہم نے کی ہے اس کا یہ ہے, وہ ہے محاسبہ نفس. حقیقت یہ ہے کہ یہ پورا ہی مہینہ ہمیں بار بار احتساب کی طرف توجہ دلاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل مند شخص وہ ہے جو مرنے کے بعد کے لیے عمل کرے, اور عاجز وہ ہے کہ جو کوئی نیکی نہیں کرتا, کل کے لیے نہیں سوچتا, مرنے کے بعد کی فکر نہیں کرتا, لیکن اللہ پر صرف امیدیں باندھتا ہے. تو ہم عاجز نہ بنیں بلکہ عقل مند بننے کی کوشش کریں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے, حاسب انفسکم قبل ان تحاسبوا, قبل اس سے کہ تمہارا احتساب کیا جائے, تمہارا حساب کیا جائے, اپنا حساب خود کر لو. اور یہ ماہ مبارک ایسا مہینہ ہے کہ ہر موقع پہ ہمیں احتساب کرنا چاہیے, اور بالخصوص اس کا جو آخری حصہ ہے اس میں ہمیں اپنے احتساب کا عمل کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا احتساب کرنے کے لیے ایک بڑا پیارا نسخہ ہمیں طے کیا ہے, وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. بہت بڑی عظیم ہدایت ہے اللہ کے رسول کا, تو ایک ایک فرمان اس کے کیا کہنے, لیکن اس بڑی جامع ہدایت میں اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو. ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے, یہ وقت انتہائی اہم ہے, کوئی معلوم نہیں کہ کس لمحے اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے, تو زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو. اور فرمایا کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو, بڑھاپے میں اگر خواہش بھی کرو گے کوئی نیک عمل کر لو تو موقع نہیں ملے گا. اور یہ جو فرمایا نا کہ زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو, تو جب وہ موت کا منظر سامنے آئے گا نا تو اس وقت انسان یہ کہے گا رب ارجعون، اے اللہ مجھے واپس لوٹا دے، خواہش کرے گا کہ اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دے، لیکن وہ مہلت مانگ کس لیے رہا ہے؟ لعلی اعمل صالحا، نیک عمل کرنے کے لیے، دیکھیں کسی اور مقصد کے لیے نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہلت دے رکھی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس وقت حسرت اور افسوس سے مہلت مانگنے کے بجائے، جو کسی صورت میں نہیں مل سکتی، ہمیں یہ جو وقت ملا ہوا ہے اس وقت کو غنیمت جانتے ہوئے اس سے فائدہ اٹھائیں اور نیک عمل اپنی آخرت کے لیے کر لیں. تو فرمایا کہ مرنے کے بعد کی تیاری کے سلسلے میں زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو، صحت کو، تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو، فرصت اور فراغت کو مصروفیت اور مشغولیت سے پہلے غنیمت سمجھو، اور خوشحالی کو بدحالی سے اور برے دن آنے سے پہلے غنیمت سمجھو، اور جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو. یہ پانچ چیزیں ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. اب آخر میں آپ کے سامنے یہ عرض کرتا ہوں کہ اس ماہ مبارک کا پیغام کیا ہے جو ہمیں ملتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان روزوں کی فرضیت کا جو حکم نازل فرمایا، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، تو اس کا مقصد یہ بیان فرمایا لعلکم تتقون. اور اس پورے رکوع کا آپ مطالعہ کریں، جہاں پہ روزے کے احکامات کا اختتام ہوتا ہے وہاں جا کر اللہ تعالیٰ پھر یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کذلک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون. ہم نے اپنی آیات جو ہے وہ کھول کھول کر بیان کر دی ہیں انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے تاکہ وہ متقی بنے. تو گویا کہ اس کا خلاصہ اور نچوڑ اور لب لباب یہ ہے کہ ہمارے اندر تقویٰ کی صفت پیدا ہو، اور یہ وہ لائحہ عمل ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. اگر اس کے مطابق ہم منصوبہ بندی کریں اور اپنا رمضان کا مہینہ اس طریقے سے گزاریں، تو انشاءاللہ اس بات کی امید ہے کہ ہم تقویٰ کے اس بلند مقام کو جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. ایک تو یہ ہے کہ روزوں کے ذریعے سے تقویٰ پیدا ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے اندر شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہو، ہم اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں. تو شکر گزاری ایک عمل کا نام ہے. محض زبان سے یہ کہہ دینا کہ الحمدللہ اللہ کی حمد و ثنا ہے، اللہ کا شکر ہے، نہیں، بلکہ فرمایا اے ملو آل داود شکرا، اے داود کی اولاد وہ عمل کرو جو شکر گزار بندوں کا عمل ہوتا ہے. تو شکر گزار بندوں کا عمل یہ ہے کہ ساری زندگی اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں گزاری جائے. میرے بھائی اور بزرگوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ تو میں نے آپ سے عرض کیا نا، یہ ایک تو تربیتی کورس ہے. اب روزے ختم ہو گئے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ رمضان کے روزے ختم ہو گئے تو روزے ہی ختم ہو گئے. پیر اور جمعرات کو روزہ رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، عاشورہ کا روزہ ہوتا ہے، یوم عرفہ کا روزہ سنت ہے، ہر مہینے کی چاند کی 13, 14, اور 15 تاریخ کا روزہ جو ہے وہ سنت ہے. تو یہ راستہ تو کھلا ہوا ہے، اور اجر و ثواب اس کا نفر روزے کا میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں. اسی طریقے سے آپ دیکھیں نماز تراویح ہے، وہ تو ختم ہو گئی رمضان کے ساتھ، لیکن رات کا قیام تو ختم نہیں ہوا جو بلندی درجات کا ذریعہ ہے. اسی طریقے سے ہم دیکھیں قرآن کی تلاوت صرف رمضان کے لیے مخصوص تو نہیں ہے کہ ہم رمضان میں قرآن کھولیں، اسے پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور رمضان ختم ہوا تو قرآن کریم کو بھی کسی سے آ کے جو ہے وہ چھپا کر رکھ دیں. اسی طرح اللہ کا ذکر ہے تو یہ ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے اندر گزرنی چاہیے. صدقہ و خیرات کا معاملہ ہے تو یہ بھی رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے. اور جتنے بھی اعمال صالحہ ہیں ان کے اوپر تو ساری زندگی بندے کو قائم رہنا چاہیے کہ اللہ کا حکم ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت کے آنے تک اللہ کی بندگی اور غلامی اور اس کی اطاعت و فرمانبرداری میں زندگی بسر کرو. اللہ مجھے اور آپ کو جو کچھ کہا اور سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد.